الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 49 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے توحید کا مضمون ہر پہلو سے زیر بحث آیا. لوگوں کے رویے کیا ہیں، وہ یہ بات سنتے ہیں تو کس طرح اس سے گریز و فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں. تنہا پروردگار کا ذکر کیا جائے تو ان کو وہ کس طرح گراں گزرتا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیاتی عوامل کار فرما ہے. انسان جب کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کس طرح ناحق شناس بھی ہو جاتا ہے. ان سب چیزوں کو قرآن مجید نے واضح فرمایا. اب ایک تنبیہ کا پیرا ہے جس میں ان کے گریز کی ایک صورت پر تبصرہ کیا گیا ہے. یعنی توحید پر بات ہو رہی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی مانتے ہیں. قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ ہی ہے. لیکن تنہا پروردگار، تنہا کائنات کا بادشاہ، تنہا خالق اور تنہا معبود وہی ہے، اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہاں کوئی بات کہنے کی نہیں رہ جاتی تو قرآن چونکہ توحید کو بیان کر رہا ہے اور اصلاً انذار کے لیے بیان کر رہا ہے اور آخرت کی منادی کرتا ہے، اس کا اصل مضمون وہی ہے، تو پلٹ کر پھر حملہ آور ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہے جو تم بار بار آخرت کی اور قیامت میں اٹھنے کی باتیں سناتے ہو، یہ تو بہت علم و عقل سے بعید باتیں لگتی ہیں. تو اسی کو اب لیا ہے. فرمایا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے. یعنی توحید کی دعوت سے گریز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے. یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وجود میں آنے سے پہلے کوئی آثار نہیں نظر آتے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جن اجزاء سے اس کی وجود پذیری ہوتی ہے ان میں ادنا درجے میں کہیں حیات شعور کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. وہاں پر بھی اس کے لیے یہ چیز باعث تعجب ہوتی ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. پھر اس کے مختلف نظریے پیش کرتا اور اس کے لیے بھی کچھ فلسفے تراشتا ہے. اسی طرح کا معاملہ یہاں سے جانے کے بارے میں بھی ہے. جاتے ہیں تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو گئے، ہر چیز گل سڑ گئی، جس زمین سے نکلے تھے اسی میں دفن ہو گئے، اب کچھ بھی باقی نہیں ہے. قبر کھول کے دیکھ لے تو دو چار ہڈیاں ہی نکلیں گی، بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتی. تو کیا اس کے بعد اس کا کوئی امکان ہے کہ دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ تو ایک طرف وہ صورتحال انسان کے لیے باعث استجاب ہوتی ہے اور دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے. قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے، اور کیا خوبصورت جواب دیا ہے. قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ. کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز. یعنی یہ کیا ہے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، ذرے ذرے میں بکھر گئے، اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز بن جاؤ جس کے بارے میں یہ تصور کرنا مشکل ہو کہ وہ زندگی کو قبول کر سکے گی. لوٹا تو ہم دیں گے، یعنی یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو اس لیے یہ کیا استباد ظاہر کر رہے ہو؟ جیسے کہ دوسرے موقعوں پر فرمایا ہے کہ جب تمہیں عدم سے وجود پذیر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تو نقش ثانی تو کبھی مشکل ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں تعجب کس بات پر؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کے زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی یعنی تب بھی اٹھا لیں گے، ان میں سے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، استباد اپنے حوالے سے ظاہر کر رہے ہو، تمہارے لیے کوئی چیز مشکل بھی ہو سکتی ہے اور ناممکن بھی ہو سکتی ہے، اس کائنات کے خالق کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ فسیقولون من یعیدنا، یہ جواب دیا جائے تو پلٹ کر کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، یعنی اصلی مقدمہ تو وہی کا وہی ہے، اگر پیدا کرنے والے کو مان رہے ہو تو پھر دوبارہ اٹھانے والے کے بارے میں علم و عقل کی روح سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، پہلے مقدمے پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی رائے دینی ہے تو دو، بحث کرنی ہے تو کرو، لیکن جب یہ مان لیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور میرا اور آپ کا بھی ایک خالق ہے اور وہ ہمیں وجود میں لایا ہے، تو اس خبر کے بارے میں پھر کوئی عقلی استباد نہیں پیدا کیا جا سکتا کہ وہی ایک دن ہمیں دوبارہ اٹھا دے، یعنی پہلی بات ہی مشکل ہے، بحث ہے یا استجاب ہے تو اس پر ہونا چاہیے، لیکن اس دوسری بات کے بارے میں تو کوئی تردد کسی عاقل کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ خبر اگر اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے اور وعدہ کر لیا گیا ہے تو پورا ہو جائے گا، اس میں اللہ کو کچھ مشکل نہیں پیش آئے گی۔ دیکھیے اسی سہولت کے ساتھ جواب دیا ہے، قل الذی فطرکم اول مرہ، یعنی کیا پوچھتے ہو کہ کون دوبارہ پیدا کرے گا، کون مرنے کے بعد اٹھائے گا، کون ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر ان میں روح پھونک دے گا؟ تم لوہا یا لکڑی ہو جاؤ یا پتھر ہو جاؤ پھر بھی تمہیں وہاں سے نکال کھڑا کرے گا، یہ پوچھتے ہو کہ کون؟ تو سنو، وہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اس کو کچھ مشکل پیش نہیں آئی تو اب کیا کہتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ جب اس استدلال کے سامنے بے بس ہو جائیں گے تو فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رَؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اچھا یہ ہوگا کب؟ یہ دیکھیے کس طرح ایک ترتیب تدریج کے ساتھ انسان جب صحیح جگہ پر نہ کھڑا ہو تو وہ گریز و فرار کی راہیں کیسے تلاش کرتا ہے، اس کی تصویر کھینچ دی ہے یہاں۔ اگر ان آیات کو آپ شروع سے پڑھیں تو دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ یعنی پہلے یہ مسئلہ پیش کیا ہے، کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی اٹھا دیں گے ہم، اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے اچھا یہ کب ہوگا؟ چلے مان لیا، اب وقت بھی بتا دیجیے کب اٹھایا جائے گا، چلے ہم پھر غور کریں گے۔ وہ یقون ہوں نہ متا ہوا، لساں یقون قریبا، کہہ دو کہ عجب نہیں اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا، یعنی کیا پوچھتے ہو اور کون سے وقت کی تعین کرانا چاہتے ہو؟ ڈرو اس سے، نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب تمہارے دروازے پر آ کے دستک دے دے، کہہ دو کہ عجب نہیں اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا، یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا، یعنی انہیں قبروں کے اندر سے جب آواز دی جائے گی کہ اٹھ کے آ جاؤ، جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، کوئی وہاں بیٹھا نہیں رہ جائے گا، کوئی آنے سے انکار نہیں کر دے گا، کوئی اٹھنے سے گریز کی راہ نہیں تلاش کر سکے گا۔ یہ ساری بحث اسی وقت ہو رہی ہے جب اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، سارے سوالات اسی وقت کر رہے ہو اور چندرا چندرا کر یہ باتیں بھی اسی وقت پوچھ رہے ہو۔ اس وقت جب آواز دی جائے گی کہ آ جاؤ، تو خدا کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرے ہوگے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے نا کہ شاید کچھ دوپہر سے شام تک کا وقت گزرا ہے، شاید کچھ صبح سے دوپہر کا وقت گزرا ہے، شاید کوئی ایک شب و روز گزرے ہیں، یہی کیفیت ہوگی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کو بھی پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور تمام روایات بھی اس باب میں یہی بتاتی ہیں کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس وقت تو یہ صورت نہیں ہوتی کہ اسے اس کا شعور نہیں ہے، اس نے دنیا سے دوسری دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ مکالمہ بھی ہوتا ہے، بات بھی ہوتی ہے، اور فرشتوں کے انداز سے استقبال کے لیے آنے سے واضح بھی ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ روایتوں میں اس کی مزید تفصیل ہوئی ہے کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہونے کے لیے کم و بیش اسی طرح کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جیسے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو کچھ امیگریشن کے مسائل ہوتے ہیں، اس کی عمدہ تصویریں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کو اسی مٹی میں لے جا کر سلا دو، تو انسان کو نیند کی حالت میں پھر برزخ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ وقت گزرے گا تو نیند کی حالت میں جیسے وقت گزرتا ہے اسی طرح گزرے گا۔ نیند کی حالت میں جو ہمارا وقت گزرتا ہے، اس میں جب آنکھ کھلتی ہے تو اگر گرد و پیش کے احوال نہ بتائیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دو لمحے کے لیے رہے، ایک دن کے لیے رہے، چند گھنٹوں کے لیے رہے۔ یہی صورت اب سائنس کی تحقیقات نے بے ہوشی کی حالت میں لے جا کر واپس لانے میں دکھا دی، وہاں بھی یہی ہوتا ہے، چار چار گھنٹے، پانچ پانچ گھنٹے، دس دس گھنٹے کے آپریشن ہو رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں کہاں گئے کہاں رہے۔ اس کے بعد آدمی اٹھ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایک دن، شاید کوئی ایک گھنٹہ، شاید چند منٹ، کچھ نہیں اندازہ ہوتا۔ تو روزانہ جو ہم سوتے ہیں اس میں یہی نظارہ کرایا جاتا ہے، اسی لیے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ در حقیقت موت اور زندگی ہی کا ظہور ہے۔ چنانچہ اس موقع کی جو دعا سکھائی گئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی، تو یہ ایک طرح کی زندگی ہوتی ہے اور ایک طرح کی موت ہے جو طاری ہو جاتی ہے، اور اس طرح برزخ کا، نشور کا، قیامت میں اٹھنے کا روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کی تصویر یہی بیان کی ہے کہ جو درمیان کا عرصہ ہے یہ نیکوکاروں پر بھی اسی طرح گزرے گا اور بدکاروں پر بھی اسی طرح سے گزرے گا، بس اس فرق کے ساتھ کہ وہ لوگ جن کے فیصلے اسی دنیا میں ہو گئے ہیں ان کے لیے اچھے برے احوال جیسے نیند کی حالت میں طاری ہوتے رہتے ہیں رویا کے طریقے پر، وہ طاری ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ آل فرعون کے بارے میں بھی بتا دیا اور شہداء کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، روایتوں میں انہی چیزوں کی تفصیلات ہیں، ان سے زائد کوئی چیز نہیں۔ تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے اچھا یہ کب ہوگا، کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس لیے فرمایا ہے کہ مرنے سے لے کر قیامت میں اٹھنے کے وقت تک کی مدت لوگوں کو ایسے ہی محسوس ہوگی کہ ابھی سوئے تھے اور ابھی جاگ پڑے۔ اسی تاثر کو ایک دوسری جگہ بڑی بلاغت سے اس طرح واضح کیا ہے کہ وہ اٹھ کر کہیں گے کہ مم باسا نہ میں مر کے دینا، یہ ہمارے سونے کی جگہ سے، ہماری خوابگاہوں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا ہے، ایسی ہی کیفیت ہوگی اس شخص کی. ارشاد ہوا وکل عبادی یقول التی ہے احسن, یعنی جب مکالمہ یہاں تک پہنچ گیا تو اب اللہ کے ماننے والے بھی موجود ہیں سامنے, ان کی طرف التفات فرمایا اور ان کو خطاب کر کے کہا کہ تم میرے بندوں کو سمجھا دو اے پیغمبر کہ ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر ہو. یعنی یہ تو اب گریز, فرار, کٹھجتی, ہٹ دھرمی, ہر طرح کے معاملات کر گزریں گے, لیکن جواب میں آستین چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہی بات کہنی چاہیے جو بہتر ہو. یہ قرآن نے جگہ جگہ تلقین کی ہے کہ دین کی دعوت حکمت کے ساتھ دینی چاہیے, جواب ضرور دینا چاہیے, اعتراض ہوا ہے تو رفع کرنا چاہیے, اشکال پیش کیا گیا ہے تو دور کرنا چاہیے, لیکن بہتر اسلوب میں. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اچھے اسلوب میں, چڑھ دوڑنے کے لیے نہیں, دونس جمانے کے لیے نہیں, شکست دینے کے لیے نہیں, دوسروں کو خاموش کر دینے کے لیے نہیں, حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی بات کہنی چاہیے, اور جواب دینا ہے تو نہ اس میں کوئی الزام تراشی ہونی چاہیے, نہ الزامی جواب کے طریقے پر ایسی باتیں کہنی چاہیے جو شائستگی کے خلاف ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے انسان کے اندر ایک حاصہ اخلاقی رکھ کر اس کو بتایا ہے کہ تم کسی شعبے میں, کسی معاملے میں, کسی چیز میں بھی کوئی رائے دو یا عمل کرو, اس کا ایک ضابطہ اخلاق ہر حال میں ہو, اس کی خلاف ورزی کسی کو نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بھی لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ ایک پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے, تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ افادیت کے فلسفے پر مبنی ہے, لیکن ہمارے دین میں تو یہ خدا کی خوشنودی کا لازمی تقاضا ہے. اس نے ہمارے اندر یہ حصہ اخلاقی رکھا ہے تو گویا اپنی ذات کا ایک پرتو رکھ دیا ہے کہ جس طرح میں بات کرتا ہوں اور جس طرح میں سمجھاتا ہوں اور جس طرح میں لوگوں کے دلوں میں اترتا ہوں, تم بھی اسی طرح کا بلیغ اسلوب اختیار کرو اور اپنی بات استدلال کے ساتھ کہو. استدلال ہے جس کو فتح یاب ہونا ہے. مذہب کی دعوت کی بنیاد استدلال ہے اور ہمیشہ استدلال ہی رہے گا. اس سے آگے جب بات پہنچتی ہے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے, وہ جزا و سزا کا مرحلہ ہے. کبھی کبھی اس دنیا میں بھی آتا ہے اور سب کے لیے آخرت میں آئے گا, لیکن آخرت کے فیصلے کرنا, لوگوں پر حکم لگانا, ان کے دین و ایمان کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یعنی ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو تو اس کے تقاضے یہ ہیں, تم نے اللہ کا دین قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمان قرار دے لیا ہے, تو جو تم زبان سے کہہ رہے ہو ہم اس کے تقاضے تمہیں بتا رہے ہیں. ہماری ساری گفتگو, ہماری ساری دعوت کی بنیاد یہی ہے. پورا قرآن اسی کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کب کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے؟ اب تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ قیامت ہی میں ہونا ہے, لیکن جب اللہ اپنے پیغمبر بھیجتا تھا تو یہ فیصلے دنیا میں بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن وہ خدا کے فیصلے ہیں, وہ میرے اور آپ کے فیصلے نہیں ہیں. نہ میرے دائرہ اختیار کی چیز ہے, نہ آپ کے دائرہ اختیار کی چیز ہے. تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. چنانچہ یہ فرمایا کہ کل عبادی یقول التی ہے احسن, تم میرے بندوں کو سمجھا دو اے پیغمبر کہ ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر. کبھی نہ اپنی زبان خراب کریں, نہ حدود سے تجاوز کریں, نہ حکم لگائیں, بس اپنی بات کی وضاحت کریں. اوپر بڑی عمدہ مثال دی ہے, یعنی انہوں نے ایک بات کہی, جواب میں وضاحت کر دی, دوسری بات اسی پر کہی, حالانکہ بالکل کٹ ہجتی ہے, اس کی وضاحت کر دی, یہاں تک کہ بات وہاں پہنچ گئی کہ جہاں وہ مذاق اڑانے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے یہ آپ کی قیامت کہاں لنگر انداز ہوئی ہے, کب آئے گی؟ تو جواب میں کہا کا عجب نہیں, اس کا وقت قریب ہی آ لگا ہو. تو یہ بتایا گیا کہ دین کی دعوت اس طرح دی جاتی ہے, اور اسی پر پھر آگے تفریح کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہی بات کہو جو بہتر ہے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ جو مثالیں چاہیں چست کریں اور طنز و تاریخ کے جو تیر چاہیں چلائیں، تمہیں ان کے جواب میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو خلاف حق ہو یا جس میں حدود سے تجاوز ہو جائے، یعنی نہ خلاف حق بات فرمائیں گے کہ کیوں کہے گا خلاف حق، یہ حقیقت ہے کہ جس وقت بحث پر کوئی شخص اتر آئے تو پھر بہت سی خلاف حق باتیں بھی کہہ دیتا، یہ بحث ایسی چیز ہے کہ کبھی اس کے مناظر دیکھنے ہوں تو مذہبی مناظروں میں دیکھیے، یعنی خلاف حق باتیں ہی کہی جاتی ہیں، ایک تو لب و لہجہ ہے تو دونوں کے بارے میں تنبیہ فرمائی، یعنی بات خلاف حق بھی نہیں ہونی چاہیے اور انداز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں حدود سے تجاوز ہو رہا ہو، دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے۔ اب یہ فرمایا کہ یہ کیوں تلقین کی جا رہی ہے تمہیں اس موقع پر، فرمایا اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان فساد کی اکساہٹ پیدا کرتا ہے، یعنی جس وقت بحث ہو رہی ہوتی ہے اور استدلال کیا جا رہا ہوتا ہے تو تھوڑی ہی دیر میں شیطان بھی وہاں آ کے یہ اکساہٹ پیدا کرتا ہے کہ اب آستینیں چڑھنی چاہیے، اب طبیعت درست کرنی چاہیے، اب گھر پہنچانا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر اپنا بے لاگ تجزیہ کرے تو یہ چیز پیدا ہو جاتی اور وہ خود محسوس کرتا ہے کہ شیطان آ گیا ہے، تو فرمایا کہ یہ آئے گا اور یہ سمجھ لو کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں تم دین حق کی دعوت دیتے دیتے اپنے لیے بہت سے گڑے کھود لو، اس لیے اس سے بچ کر رہو۔ تم میرے بندوں کو سمجھا دو اے پیغمبر کہ ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر ہو، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان فساد کی اکساہٹ پیدا کرتا ہے۔ ینزغ بینہم، یہ نزغ کیا ہے؟ یعنی اس طرح کی اکساہٹ پیدا کرنا، اس طرح سے ابھار دینا کسی کو کہ وہ حدود سے تجاوز کر جائے، آمادہ فساد ہو جائے، تو فرمایا وہ یہی کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس وقت انسان کی انا پر چوٹ پڑتی ہے، بحث کیا کرتی ہے؟ یہی کرتی ہے، یعنی جیسے ہی کوئی اختلاف ہوا تھوڑی دیر کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں، یہ مجھے شکست ہو رہی ہے، یہ میری بات ہے تو بڑی مضبوط لیکن یہ کہ دوسرا آدمی نہیں سمجھ رہا، تو یہ موقع ہے کہ جس میں پھر شیطان آتا ہے اور وہ پھر اپنی دشمنی، وہی دشمنی جس کا اس نے اعلان کر رکھا تھا، اس کے سارے تیر لے کے پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی بات کو بھی اپنی اکساہٹ سے فساد میں تبدیل کر دے۔ کھلا دشمن ہے، فرمایا کہ اس کے بارے میں متربع رہا کرو، بحث کی گرما گرمی میں اس کو آنا ہی ہے ہر حال میں، یہ رکے گا نہیں، کیونکہ یہی تو موقع ہوتا ہے جس میں ساری بساط الٹ دی جا سکتی ہے، اس کے نتیجے میں اچھے بھلے لوگوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معوف ہوتی ہیں، انانیت ان کو غلط اقدامات پہ مجبور کرتی ہے۔ جس وقت ایک مرتبہ آدمی اس اکساہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ طرح طرح کے راستے تلاش کرتا ہے کہ میری بات ہی رہ جائے اور دنیا میں لوگ مان لیں اس بات کو کہ میں تو بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑا تھا۔ یہ آخری درجے کی اکساہٹ ہوتی ہے، اسی کو نزق کہا ہے، اور جگہ جگہ روکا ہے اس سے، فرمایا کہ یہ کرے گا شیطان اگرچہ تم حق پیش کر رہے ہو، اس وقت بھی یہی کرے گا۔ تو وہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی متواضع انسان کے طریقے پر یہ بات مان کر گفتگو شروع کر دے کہ میری بات میں غلطی ہو سکتی، اچھا اگر میں اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکا تو آئیے بیٹھتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں اس بات، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان اگر شیطان کی گرفت سے بچا رہے تو اس کے رویوں میں کبھی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اگرچہ بحث برسوں جاری رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے پیغمبروں نے برسوں یہ کام کیا، ان کے مخاطبین نہیں سنتے۔ تاہم جس وقت یہ صورت نہ رہے اور انسان اپنے جذبات کی گرمی کا اظہار شروع کر دے اور جس وقت بات حدود سے متجاوز ہو جائے اور یہاں شخصیات فیصلہ کن ہو جائے اور انسان پھر مختلف چیزوں کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمانا شروع کر دے اور دوسروں پر فتوے لگانا شروع کر دے اور ان کے باطن میں جھانکنا شروع کر دے اور بات کا بتنگڑ بنانا شروع کر دے اور دوسرے سے اس کی بات کی وضاحت طلب کیے بغیر مقدمے قائم کرے اور اپنی بات کے بارے میں یہ خیال کر لے کہ وہ آسمان کی وہی الہام ہے، تو پھر شیطان ہی شیطان ہے، پھر کوئی چیز بھی نہیں روکتی اس کو۔ تو یہ تنبیہ فرمائی ہے، اور اس موقع پر فرمائی ہے جبکہ خود اس کائنات کا پروردگار مکالمہ کر رہا، پہلے وہ مکالمہ کیا ہے پھر یہ کہا ہے کہ میرے بندے ہیں، ان کو بھی کرنی ہے بات، ان کے ساتھ بھی کسی مجلس میں بحث ہو جائے گی، انہیں سمجھا دو کہ حدود سے کبھی تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم، میرے بندو لوگوں کے لیے جہنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، یہ اگلے جملے کا لازمی تقاضا ہے جس کے میں نے کھول دیا۔ میرے بندو لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، مذہبی لوگوں کے پاس یہی ہوتا ہے، دنیا میں بات کرنی ہے تو کافر ہے، مشرق ہے، فاسق ہے، اور آخرت زیر بحث آنی ہے تو یہ جہنمی ہے، یہ تو جائے گا ہی وہیں۔ میرے بندو لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، تمہارا پروردگار تمہیں بھی خوب جانتا، یعنی یہ خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے، تم کیا ہو یہ بھی اس کو معلوم ہے۔ اور کیا کہنے ہیں، ربکم عالم بکم این یشا یرحمکم او این یشا یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تو رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم فرمائے گا، یا چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے گا۔ یہ دیکھیے ان کو نہیں کہا، یعنی سب سے پہلے اپنی حیثیت متعین کرو، لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنے سے پہلے تمہیں خود تشویش ہونی چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اگر رحم کے مستحق ہوگے تو رحم ہوگا، ان فصیح و بلیغ تقریروں کے نتیجے میں رحم نہیں ہو جائے گا، اور اگر عذاب کے مستحق ہوگے تو وہ چھوڑے گا نہیں کہ تم اس کا پیغام پہنچا رہے تھے، وہاں فیصلے کسی اور بنیاد پر ہونے ہیں، تو اس لیے لوگوں کے لیے یہ فیصلے نہ سنایا کر۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ تم بھی خدا کے رحم و کرم پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی فارغ خطی لکھ کر دے دی گئی ہے، تمہیں کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے، تم بھی خدا کے رحم و کرم پر ہو، لہذا دعوت دو، تمہارا دائرہ عمل یہی ہے، تم اپنے اس دائرے سے گزر کر خدا کے دائرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارا دائرہ کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، استدلال سے بات کرنا۔ خدا کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ فیصلہ کرے گا، وہ قاضی ہے، فیصلہ اس کو کرنا ہے، وہ فیصلہ سنائے گا، دنیا میں بھی سناتا رہا ہے، آخرت میں بھی سنائے گا۔ فیصلے سنانا تمہارا کام نہیں ہے، ایک مرتبہ اپنے حدود سے تجاوز کر گئے تو کبھی پھر اپنے ہی بنائے ہوئے جال سے نکل نہیں سکو، ہر قدم اس میں مزید پھنساتا چلا جائے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو تم ہمیشہ دعوت میں بھی، دین کی خدمت کے موقع پر بھی، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے بھی اپنے حدود کا خیال رکھو، تمہارا کام صرف اتنا ہے، اس سے آگے تمہارے حدود ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اس پروردگار کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ پھر ایک مقدر جملہ میں نے نکالا، تمہارا کام بھی یہی ہے، یعنی یہی دعوت دینا، پیغام پہنچانا، استدلال سے بات، تمہارا کام بھی یہی ہے، پیغمبر کے انہیں دعوت پہنچا دو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اس کو جب تک کھولا نہ جائے، یعنی اس میں ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ایک مقدر یا مقابل کا جملہ حذف ہو جاتا ہے، وہ یہاں بہت ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ میرے بندوں لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، تمہارا پروردگار تمہیں بھی خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم فرمائے گا، یا چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے گا، تمہارا کام بھی یہی ہے، پیغمبر کے انہیں دعوت پہنچا دو، ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی تم کوئی داروغے نہیں ہو، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی نہیں گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اس کے بعد مذہبی بحث میں پھر آگے کیا ہوتا ہے، افراد اور شخصیات کی فضیلت کی بحث شروع ہو جاتی ہے. یعنی جیسے ہی بحث استدلال کے دائرے سے نکلتی ہے تو پھر اصل میں جیسے میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا، پھر فضیلتیں، افراد، ان کی حیثیتیں وہ زیر بحث آتی ہیں. دیکھیے وہیں سے بات کو پھر آگے بڑھا دیا. اسی طرح فضیلت کی بحث میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں تمہارا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی. یعنی یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی. وہ تو دعوت استدلال ہی سے ہر حال میں ہونا ہے. تو یہاں تنبیہ کی ہے کہ یعنی اگر تمہیں قرآن جیسا شہپارہ علم و ادب عطا فرمایا ہے، تو اس سے پہلے اپنے پیغمبر داؤد کو بھی ہم نے ایک بے مثال مزبور عطا فرمایا تھا، جس کے الفاظ دلوں پر شبنم بن کر برستے تھے، اور داؤد جب اسے پڑھتے تھے تو اس کی تاثیر سے زمین کے پہاڑ اور فضا کے پرندے سب ان سے ہم آہنگ ہو کر خدا کی حمد و ثنا کے لیے نغمہ سرا ہو جاتے تھے. تو اس لیے قرآن جیسی کتاب کے بارے میں بھی کہ ہم کو مل گئی ہے، یہ چیز تمہارے اندر نہ پیدا ہونے پائے کہ تمہیں کوئی بہت غیر معمولی فضیلت حاصل ہو گئی ہے، یہ اس سے پہلوں کو بھی ملتی نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.